الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجن والناس. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، گزشتہ جمعہ کو آپ کی خدمت میں چار اعمال میں سے چوتھے عمل کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا، آج اس کا انشاءاللہ باقی حصہ بیان کیا جائے گا. وہ چار اعمال جو بیان ہو چکے ہیں وہ یہ ہیں، ساری زندگی ہر مسلمان مرد عورت کو ہمیشہ جب کوئی مرضی خلاف بات پیش آئے یا کوئی جانی مالی نقصان پیش آئے، صبر پر عمل کرے، صبر کرے، صبر کو اختیار کرے اور اس پر عمل کرے. یہ ساری زندگی کا وظیفہ ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا بے انتہا اجر و ثواب سے مالا مال ہوگا انشاءاللہ تعالی. دوسرا عمل ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو ماں کے پیٹ سے لے کر کے آج تک زندگی کے ہر موڑ پر، بلکہ ہر دم ہر وقت، اپنی ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ ہم سب اللہ تعالی کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. لہذا ہر نعمت پر ہمیں شکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اور ساری زندگی اپنی حاصل شدہ نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور سوچ سوچ کر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں. اس سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا اور نعمتوں کا بیمہ بھی ہوگا، کبھی کسی نعمت کا وہ زوال نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں شکر کرنے والے کے لیے بے حد اجر و ثواب بھی ہے. اور تیسرا عمل ہے استغفار، کہ ہم سب خطا کار ہیں. حدیث شریف میں کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار ہو. وخیر الخطائین التوابون، اور تمام خطا کاروں میں سب سے بہترین توبہ کرنے والے ہیں. تو بہترین میں ہمیں شامل ہونا چاہیے نا، کیونکہ خطا کار ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم سے زندگی بھر کوئی خطا نہ ہو. تو خطا تو ہم سے ہوتی ہے اور ہر روز ہوتی ہے, اور اس سے ظاہراً بچنا بھی آسان نہیں ہے, لیکن یہ بالکل ہمارے 100% اختیار میں ہے کہ ہم توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور ہمیشہ استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں. اور کیوں نہ ڈالیں, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نشست میں 70-70 مرتبہ, کبھی 100-100 مرتبہ استغفار فرما لیا کرتے تھے. تو ہم انہیں کی تو امت ہی ہیں, بس ان کی سنت پہ عمل کریں. اپنے اپنے عمل سے ہمیں اپنی اس طریقے کی اور سنت کی تعلیم دی ہے. اور جب تک کوئی استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب اور وبال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہم چاہتے ہیں. اور چوتھا عمل ہے استعاذہ. استعاذہ کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا. تو اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر اپنی حکمت سے جس طرح بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور ان میں بہت سے فوائد, بھلائی اور خیر بھی ان کے اندر رکھی ہے, وہیں انہوں نے اس میں کوئی نہ کوئی شر بھی رکھا ہے. تو اس شر سے اللہ تعالی کی پناہ لینے کو استعاذہ کہتے ہیں. اور استعاذہ اور تعوذ کا فرق اور اس کی ضروری تفصیل اور حکم گزشتہ جمعہ بیان ہو گیا ہے. وقت چونکہ تنگ ہوتا ہے اس لیے اس میں بات زیادہ کھول کر بیان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کھولنے کھولنے میں وقت ختم ہو جاتا ہے. جو اصل بات بیان کرنی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے, اس لیے مختصر ہی بیان کرنے کی کوشش یہ ہوتی ہے. مگر مختصر بات بھی بڑی کام کی ہوتی ہے, کیونکہ مختصر بات کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے, لمبی بات کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس کا تو خیال نہ کریں کہ وقت بڑھانا چاہیے, بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور عمل کرنے کے لیے تو مختصر بات بھی ہمارے لیے کافی ہے. اس لیے آج میں جو استعاذہ کا سردار ہے وہ بیان کروں گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی استعاذہ کے لیے ہے ہی نہیں, اور اس کی ہمیں ہر دم ہر روز ہر وقت ضرورت ہے, بلکہ ہر عمل میں استعاذے کی بھی ضرورت ہے. گزشتہ جمعہ میں نے مثال دی تھی کہ جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں یہاں صبر بھی حاصل ہے, شکر بھی کرنا چاہیے, اور اس نعمت کے اندر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے, اس کا حق نہیں ادا ہو رہا ہے, اس پہ استغفار بھی کرنا چاہیے اور استعاذہ بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں آپ سے پناہ لیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو میں مسجد کی حاضری سے محروم ہو جاؤں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعے کی نماز پڑھنے سے محروم ہو جاؤں, اور یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی یاد ہی سے محروم ہو جاؤں, اللہ بچائے اللہ بچائے. تو جو ایک ہی عمل میں صبر بھی آ گیا, شکر بھی آ گیا, استغفار بھی آ گیا, استعاذہ بھی آ گیا. تو استعاذے کی جتنی ہمیں ضرورت ہے ہم بالکل بھی اس کے اندازے سے ناواقف ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسان کو استعاذے کی اس کے کھانے سے, اس کے پینے سے اور اس کے سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری ہے, اور اس سے بھی زیادہ انسان کو استعاذے کی ضرورت ہے, کیونکہ دنیا میں قدم قدم پر تکلیفیں ہیں, قدم قدم پر مصیبتیں ہیں, قدم قدم پر آفات ہیں, قدم قدم پر بلیات ہیں, قدم قدم پر مصائب ہیں, قدم قدم پر بیماریاں ہیں. ان سے بچنا اللہ تعالیٰ سے پناہ لیے بغیر ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو بس ہمیں استعاذے کی بھی ایسی ہی پابندی کرنی چاہیے جیسے کہ صبر کی اور شکر کی اور استغفار کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو شروع کیا سورہ فاتحہ سے اور ختم کیا ہے سورہ فلق اور سورۃ الناس پر. سورہ فاتحہ سارے قرآن شریف کا خلاصہ ہے, اور سورہ فاتحہ خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم ہے, کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے اور اس کی ہمارے لیے رہنمائی فرما, کیونکہ صراط مستقیم ہی جنت کا راستہ ہے. اور ہم یہاں جنت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ پاک نے قرآن شریف خلاصہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ خلاصہ اہدِ صراط مستقیم بتایا ہے. تو بھئی اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ پاک نے یہ سارا قرآن شریف آگے بیان فرمایا کہ یہ ہے صراط مستقیم, بس تم اس پہ چلتے رہو, بس تم صراط مستقیم میں چل رہے ہو, اسے ہٹو گے تو صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے, اور صراط مستقیم سے جو راستہ ہٹا ہوا ہوگا دوزخ میں جانے والا ہوگا, وہ نہ کہ جنت میں جانے والا. تو سارے قرآن شریف میں اللہ پاک نے احکام دیے ہیں, یہ کرو یہ مت کرو, یہ کرو یہ مت کرو, یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے, یہ نیکی ہے یہ بدی ہے, یہ جائز ہے ناجائز ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. بس حدیث شریف قرآن شریف کی شرح ہے, اور قرآن حدیث کی شرح فقہ ہے. فقہ حنفی کے مطابق جو عمل کرے گا تو وہ حدیث پر بھی عمل کرنے والا ہوگا, وہ قرآن شریف پر بھی عمل کرنے والا ہوگا, اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا, اور جو صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو آخر میں یہ دو صورتیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں. سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور دنیاوی دشمن اور آفات اور بلیات سے پناہ مانگنے کے لیے تعلیم دی ہے, اور سورۃ الناس میں اللہ پاک نے باطنی روحانی نظروں سے اوجھل اور آخرت کو برباد کرنے والے دشمنوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے. اب میں ان دونوں صورتوں کا پس منظر آپ کو بتلاتا ہوں, یا شان نزول آپ کو بتلاتا ہوں, جس سے آپ کو پتا ہوگی کتنی اہم صورتیں ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا خدمت کرنے کے لیے رہا کرتا تھا, اور ہر وقت وہیں رہتا تھا اور آپ خدمت کرتا رہتا تھا. مدینہ منورہ میں بہت سے یہودی آباد تھے, ان میں ایک یہودی تھا لبید بن عاصم. اس نے ایک مرتبہ اپنے دونوں لڑکیوں کو اس لڑکے کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس سے جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اور داڑھی کے کچھ بال اور کنگھے کچھ دندانے جو ٹوٹ جاتے ہیں کنگھی کرنے کے دوران وہ حاصل کرو اور مجھے لا کر دو. وہ لڑکیاں گئیں, اس لڑکے سے ملی, اس سے بات کی, اس نے بال بھی دے دیے اور کچھ کنگھے کے ٹوٹے ہوئے دندانے بھی دے دیے. ان لڑکیوں نے جا کر کے اپنے باپ لبید بن عاصم کو دے دیے, اور پھر اس نے ان بالوں کے اندر گرہیں لگا کر شرکیہ کلمات اور منتر پڑھ پڑھ کر دم کیا اور حضور پر جادو کیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنی ان لڑکیوں سے حضور پر اس نے جادو کروایا, کیونکہ لڑکیوں کو کہ جو جادو وہ جلدی اثر کرتا ہے اور تیزی سے اثر کرتا ہے. اور پھر کیونکہ وہ بنی زریق کا رہنے والا تھا, بنی زریق قبیلے کا نام ہے, بنی زریق میں رہتا تھا یہ لبید بن عاصم جہاں اس نے جادو کیا تھا. اور اسی میں ایک کنواں تھا, اس کا نام تھا بیر زروان. اس میں ایک پتھر کے نیچے وہ بال جس میں اس نے گرہ لگائی ہوئی تھی اور اس پہ جادو کیا ہوا تھا وہ اس کے نیچے اس نے دبا دیا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی, اور تقریباً 6 مہینے تک آپ بیمار رہے. لیکن اس بیماری میں بس اتنا ہوتا تھا کہ آپ کوئی کام کر لیا کرتے تھے اور بعد میں محسوس کرتے تھے کہ ابھی نہیں کیا, اور کبھی آپ نے کوئی کام کیا نہیں ہوتا تھا لیکن آپ محسوس کرتے تھے کہ میں نے کر لیا. یہ تکلیف آپ کو ہوتی تھی بس, اور طبیعت میں بھی کچھ بوجھل سے طبیعت بھی بوجھل بوجھل سی تھی. 6 مہینے کے بعد خواب میں اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیجے, ایک فرشتہ آپ کے سرانے بیٹھ گیا اور ایک فرشتہ آپ کے بائیں جانب بیٹھ گیا, اور یہ آپس میں مکالمہ کرنے لگے. ایک نے پوچھا کہ بھائی یہ ان کو کیا ہو گیا ہے, دوسرے کہا کہ یہ بیمار ہیں. پھر پہلے نے پوچھا کہ ان کو کیا بیماری ہے, اس نے کہا کہ ان پہ جادو کیا گیا ہے. پھر سر پوچھے کس نے جادو کیا ہے, دوسرے جواب دیا لبید بن آسم نے جادو کیا ہے. کہا کس چیز پہ جادو کیا ہے؟ کہا ان کے بال اور کنگھے کے دندانوں پہ جادو کیا ہے. اس نے پوچھا وہ جادو جس پہ کیا ہے وہ کہاں ہے؟ کہا قبیلے بنو زریق کے بیر زروان کے اندر ایک پتھر کے نیچے اس نے دبایا ہے. اور یہ مکالمہ کر کے وہ چلے گئے. جب آپ اٹھے تو آپ نے سارا خواب اور سارا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور دو صحابہ کرام کو آپ لے کر کے بنی زریق پہنچے اور ان کو بیر زروان میں اتارا. چنانچہ پتھر کے نیچے سے وہی جن پہ جادو کیا گیا تھا بال لے کر کے باہر آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اتنے میں جبرائیل امین تشریف لے آئے اور سورہ فلق اور سورہ ناس آ کر کے انہوں نے حضور کو سنا دی. ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں. بالوں کے اندر بھی 11 گرے لگی ہوئی تھی جن کے ذریعے جادو کیا گیا تھا. ایک بات تو یہ کہ آپ ایک ایک گرہ کھولتے گئے اور یہ پڑھ پڑھ کے دم کرتے گئے. ایک روایت میں یہ کہ آپ یہ دو صورتیں پڑھتے گئے گرہ خود بخود کھلتی چلی گئیں. اور ایک روایت میں یہ کہ ان میں سوئیاں بھی تھیں وہ سوئیاں بھی آپ نکالتے گئے. جب 11ویں گرہ کھلی تو آپ بالکل صحت یاب ہو کے کھڑے ہو گئے اور طبیعت ایک دم آپ کی ہلکی ہو گئی, جادو ٹوٹ گیا. تو یہ دو صورتیں اللہ پاک نے جادو کے توڑ کے لیے نازل فرمائی ہیں. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو کے لیے, نظر بد کے لیے, آسیب کے لیے اور جسمانی اور روحانی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کے لیے یہ اکسیر اعظم ہے. اور انسان ان کا ایسا محتاج ہے جیسے کھانے پینے کا سانس لینے کا محتاج ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں اس کی بڑی ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. ایک روایت میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان جیسی صورتیں اور ان جیسی صورتیں کوئی بھی نہیں ہیں, ان سے بڑھ کر میں نے کوئی اور چیز نہیں دیکھی. اور ایک روایت میں ہے کہ ایسی صورتیں نہ تورات میں ہیں, نہ زبور میں ہیں, نہ انجیل میں ہیں, نہ قرآن شریف میں کوئی اور صورتیں جیسی ہیں. تو کتنی اہمیت بیان ہو رہی ہے ان کی کہ ان جیسی صورتیں نہ زبور میں ہیں, نہ انجیل میں, نہ تورات میں ہے, اور قرآن شریف میں بھی ان کے علاوہ کوئی اور صورت ان جیسی نہیں ہے. اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ان دونوں صورتوں کے بارے میں. پہلے تو آپ نے فرمایا بھائی یہ صورتیں بڑی اہم ہیں اپنی حفاظت کے لیے, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر مغرب کی نماز میں بھی آپ نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی. اور فرمایا بھائی ان جیسی صورت حفاظت کے لیے کوئی نہیں. ایک حبیب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن بارش ہوئی اور رات بھی بڑی اندھیری تھی. تو جب بارش بھی ہوئی اور اندھیرا بہت تھا تو ہم حضور کی تلاش میں نکلے. جب آپ مل گئے تو آپ نے فرمایا بھائی کہو اور پڑھو. ہم نے کہا حضور کیا کہیں کیا پڑھیں؟ آپ نے فرمایا سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھو. اور پھر فرمایا جو آدمی صبح شام ان کو پڑھے گا ہر قسم کے شر سے مصیبت سے محفوظ رہے گا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے تلقین فرمائی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر بیماری میں, یعنی جو بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی, عام طور پر یہی دو صورتیں پڑھ کر ہاتھ میں دم کر کے پھیرا کرتے تھے. صحابہ کرام کا بھی یہ عمل تھا. لہذا اب میں اس کا معمول پہلے بدلا دوں پھر اگلی بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اور اپنے گھر جا کر کے اپنے خواتین کو بھی اپنے بچوں بچیوں کو بھی بتا دیں کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ بلا ناغہ ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک ایک مرتبہ یہ چاروں کل پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ اس طرح پھیر لیا کریں. پھر دوبارہ اسی طرح سے دم کریں, پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح دم کریں اور ساری زندگی اس کا معمول بنائیں. ایسے ہی مغرب میں ہمیشہ اس کا معمول بنا لیں, ایسے سونے سے پہلے. تین وقت میں تو ہم پڑھیں تین تین مرتبہ, ایک مرتبہ آیت الکرسی, ایک مرتبہ چاروں کل اور اس طرح تین دم کریں تو تین تین مرتبہ ہو گئے چاروں چیزیں, پانچوں چیزیں, تینوں چیزیں نہیں, آیت الکرسی چاروں کل پانچ ہو گئی چیزیں, ان کو اس طرح سے دم کریں. باقی دو نمازیں رہ گئی مغرب وہ عصر اور ظہر, ان میں ایک ایک مرتبہ, اور عشاء ظہر عصر عشاء میں ایک ایک مرتبہ, باقی نمازوں میں تین تین مرتبہ. یقین جانو ساری زندگی انشاءاللہ نہ کبھی نظر لے گی نہ کسی کا جادو چلے گا, اور جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا, کبھی آسیب تنگ نہیں کرے گا, کبھی خدا نہ خواستہ کسی کے آسیب ہو گیا تو وہ بہت جلدی بھاگ جائے گا. اور صرف جادو آسیب نہیں بلکہ تمام دنیا کے اندر جو بھی تکلیف دینے والی مخلوقات ہیں, چاہے وہ انسان میں سے ہوں یا جنات میں سے اور شیاطین میں سے, کوئی بھی آپ کا بال نہیں ہلا سکے گی انشاءاللہ. بس پابندی ہماری طرف سے ہو جائے بس. اور کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا آسان عمل ہے جو اللہ بچائے. بیچارے جادو آصف کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور پھر جو عاملوں کے پاس جا کر کے ان کی زندگی تباہ ہوتی ہے. الامان والحفظ, کسی جادوگر میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس فن کو صحیح معنی میں جانتے ہوں اور جان کر کے صحیح علاج کرنے جانتے ہوں. ہزار میں بھی کوئی ایک ملنا مشکل ہے. نتیجہ یہ کہ وہ آدمی جتنا جاتا اتنے پریشان ہوتا, جتنا جاتا اتنے جادو آصف اس کے اوپر چڑھتا ہے. جادو دور نہیں ہوتا, پیسے دینے پڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں, کتنا کتنا پڑھنے کو بتاتے ہیں. تو آدمی تو نیم پاگل ہو جاتا ہے ان کے پاس جا کر کے, اس لیے وہاں جانا بھی نہیں چاہیے. ارے جانے کی ضرورت ہی کیا جب ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کامل و مکمل اور یقینی نافع نسخہ ہمیں موجود ہے, ہمارے پاس موجود ہے. آپ کیسی خوفناک سے خوفناک جگہ میں دم کر کے چلے جاؤ, آپ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیسی اندھیری رات ہو آپ چلے جاؤ, آپ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب یہ نسخہ موجود ہے تو ہم بلا وجہ پریشان ہیں گھروں کے اندر. یہ مسئلہ عام ہے کہ جناب فلاں نے جادو کر دیا, ہمارے بچوں کے رشتے باندھ دیے, ہماری دکان باندھ دی, ہمارا کارخانہ ٹھپ کر دیا, ہماری جاب چلی گئی, اب یہ پریشانی وہ پریشانی, یہ بیماری وہ بیماری, یہ تکلیف وہ تکلیف. جس سے ملو ان میں سے تقریباً 75% آدمی وہ ملیں گے جو اپنے آپ کو جادو آصف کے اندر مبتلا بتلائیں گے, جبکہ ان 75 میں سے بھی ایک میں بمشکل جادو ہوگا, اگر ہوگا تو. باقی کا جادو اور آصف مصنوعی ہوتا ہے, ایک تو اپنے دماغ سے سوچا ہوا ہوتا ہے وہ, یا پھر عاملوں کا بتایا ہوا ہوتا ہے. اور عاملوں کو جو کچھ وہ بتاتے ہیں وہ کوئی قطعی بات نہیں ہوتی, وہ ہرگز ہرگز یقینی بات نہیں ہوتی, وہ ایک اندازہ ہوتا ہے, وہ اکثر تو غلطی ہوتا ہے, شاذ و نادر صحیح بھی ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں, بس ان کا ذہن سیدھا وہیں جاتا ہے کہ بھائی کسی نے دشمن نے جادو کر دیا, اور کسی نے ہماری بیٹیوں کے رشتے باندھ دیے, ہماری دکان باندھ دی, ہمارا یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی یہ اپنی سوچ, آپ کے اپنی سوچ کا جادو ہے, جسے کوئی حقیقت نہیں ہے, بے اصل بے حقیقت ہے. ایسی دوسروں کے بارے میں بھی بدگمانیاں کرنا بالکل ناجائز ہے, خاص طور سے اس وقت جب بعض عامل جو ہوتے ہیں ایسے نالائق ہوتے ہیں اللہ بچائے کہ وہ اپنی معلومات کے ذریعے نام بھی بتا دیتے ہیں, اور اکثر و بیشتر وہ نام غلط ہی ہوتا ہے, اور اگر وہ صحیح بھی بتا دیں تب بھی معتبر نہیں, تب بھی وہ معتبر نہیں, کیونکہ وہ شرعی طریقے کے مطابق نہیں بتا رہے, غیر شرعی طریقے سے بتلا رہے ہیں. اس کے مطابق کسی کے بارے میں یہ بدگمانی کر لینا یا بدگمانی سے بڑھ کر یقین کر لینا کہ اسی نے جادو کرایا اور یہی ہمارا دشمن ہے, حرام و ناجائز ہے. کیونکہ شریعت کے اندر اس کے لیے دو قاعدے مقرر ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، کہ یا تو دو گواہ گواہی دے دیں کہ اس نے تمہارے پر جادو کیا ہے، یا جس نے جادو کیا وہ اقرار کر لے، اگر وہ اقرار نہیں کرتا ہے یا دو گواہ نہیں ہے تو پھر عامل کی بات پر یقین کر کے کسی کے بارے میں یہ یقین کرنا کہ فلاں نے مجھ پر جادو کیا ہے حرام و ناجائز ہے، اور بدگمانی کرنا پھر بدزبانی کرنا پھر اس سے لڑائی جھگڑا کرنا، اور یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ وہ بیچارے جس کے متعلق عامل نے بتا دیا کہ تمہارے بھائی نے ہے، تمہاری بھاوج نے ہے، تمہارے چچا نے ہے، تمہارے تایا نے، تمہارے ماموں نے، تمہارے بھائی نے، تمہارے شوہر نے، تمہاری بیوی نے جادو کرایا ہے، تو قتل تک نہ بتا جاتی اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ قرآن شریف کی قسم بھی کھا لے، اللہ تعالیٰ کی قسم بھی کھا کر دے کہہ دے اور قرآن شریف بھی اٹھا لے، حالانکہ یہ قرآن شریف اٹھانے کا ہرگز ہرگز موقع نہیں ہے، لیکن وہ کسی طرح سے بھی وہ قسمیں کھا کر کہہ دے، اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا، وہ عامل نے کہہ دیا، اللہ بچائے، یہ تباہی ہمارے اندر آئی ہے، اور یہ ہم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو گناہوں کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، حرام در حرام گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور ایسا آسان نسخہ ہمارے پاس موجود، ان عاملوں کے پاس تو قتل کوئی نہ جائے، کیونکہ صحیح اور سچے عامل ملنے انتہائی مشکل ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں وہ تو، اور جو موجود ہیں وہ عموماً کھانے پینے والے لوگ ہیں، کاروبار ہے ان کا بس، کہ جو گیا ہے تو بس ان کا گاہک آیا ہو، بس وہ اسے اس کو اچھی طریقے سے نچوڑیں گے بس، وہ تو سوائے ان کی غلط غلط باتوں کے اور کوئی حاصل نہیں اس کا، بالکل پیسے بھی آپ نے دے دیے، وقت بھی لگا دیا، اور پریشانی الگ آپ کے سر پہ ہوگی، بیماری جیسی کی تھی ویسی کی ویسی رہتی، اس میں کچھ بھی ایک فیصد بھی فائدہ نہیں ہوتا آدمی کو، تو بھائی یہ نسخہ موجود ہے بس، اور یہ نسخہ ایسا ہے کہ ساری زندگی ہم اپنے عمل میں رکھیں، جتنا پابندی سے اس پہ عمل کریں گے اس میں تاثیر بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ کسی اور پر بھی دم کر دو گے تو اس کا بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بھلا ہوگا اور اسے بھی ان شاء اللہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو سورہ ناس کے اندر اللہ پاک نے دنیا کے چار مرکزی اور بنیادی شرور سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ نمبر ایک، رات کی تاریکی جب اچھی طرح پھیل جائے، جب رات اچھی طریقے سے آ جائے ہر جگہ اندھیرا ہو جائے، تو اس کے شر سے اللہ پاک نے تلقین فرمائی ہے پناہ لینے کی، من شر غاسق اذا وقب میں اس کا ذکر ہے۔ وجہ یہ کہ جتنے بھی جنات ہیں، شیاطین ہیں، اور جتنے بھی موذی جانور ہیں، درندے وغیرہ، اور جتنے موذی حشرات الارض ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، اور جتنے بھی چور ڈاکو ہیں، اور جتنے بھی جادو کرنے والے ہیں، ان سب کا شر جو ہے رات میں زیادہ پھیلتا ہے، رات میں یہ سب نکلتے ہیں اور یہ اپنی حرکتیں کرتے ہیں، اور ان کا شر جو ہے تکلیف کی شکل میں، بیماری کی شکل میں رات میں زیادہ اثر کرتا ہے، اور جب صبح کی پو پھٹتی ہے تو پھر ان کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے فرمایا، جو پناہ مانگے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، اور کوئی کتنے ہی کر لے اس کا عمل اثر نہیں کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ دوسرے، جب وہ عورتیں جو پھونک مار مار کر گرے لگاتی ہیں، گروہ کے اندر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، من شر النفاثات فی العقد میں اس کا ذکر ہے۔ وجہ یہ کہ حسد کی وجہ سے جادو لوگ بہت کرتے ہیں، اور جادو ایک ایسا مخفی عمل ہے کہ جس پر کیا جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا کس نے کیا، کب کیا، کیسے کیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جسمانی طور پر بیمار ہوں، لہذا وہ جسمانی علاج کرتا رہتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، رپورٹیں بھی صحیح آ رہی ہیں، دوائیں بہت کھا لی، پرہیز بھی بہت کر لیا، بیماری جھونکی تو وجہ یہ کہ جسمانی بیماری ہے ہی نہیں، وہ تو جادو ہے، جادو کی طرف ذہن جاتا نہیں ہے، اور اگر جاتا بھی ہے تو وہاں جا کر عاملوں کے پاس جا کر کے ڈبل جادو ہو جاتا ہے، تو فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سے بھی پناہ مانگنے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جادو کرنے والیوں کے گروہ کے اندر پھونکے مار کر جادو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، تاکہ آدمی کو پتہ چل جائے تو آدمی صحیح علاج بھی کر لے اس کا، نہیں تو کیسے علاج کرے، جسمانی علاج ہو رہا ہے اور ہے بیماری دوسری جو نظر ہی نہیں آ رہی۔ اور تیسرے، حسد، کہ ہمارے اندر ہی ہمارے ساتھ رہنے والوں میں بعض لوگوں کو حسد ہو جاتا ہے, اللہ بچائے. تفسیر میں لکھا ہے حضرت نے کہ آسمان میں سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا آدم علیہ السلام سے اور مردود ہو گیا, اور زمین میں سب سے پہلے حسد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا حابیل سے اور اسے ناحق قتل کیا. تو حسد کی آگ جو ہے نا یہ بھی بہت ہی بڑا فتنہ ہے, اور جس کے بارے میں حسد کیا جاتا ہے اس کے لیے بہت ہی بڑی مصیبت ہے یہ, کیونکہ وہ سامنے تو نظر نہیں آتا, چھپ چھپ کے وہ اس کے دل میں حسد چھپ ہوا ہے اور وہ ظاہر میں تو بڑا میٹھا اور پیچھے سے جناب وہ تلوار مارتا ہے. تو اس لیے تیسری چیز جو ہے بنیادی چیز وہ حسد ہے, کہ اس کے شرح حاصل حسد, کہ جب حسد کرنے والا حسد کرے تو یا اللہ اس کے شر سے بھی اپنی پناہ عطا فرما, کہ تین چیزیں اسے سورہ فلق کے اندر پناہ مانگی گئی ہے. تو جو پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا, پھر نہ کسی کا حسد اثر کرے گا, نہ کسی کا جادو اثر کرے گا, نہ کسی اور مخلوق کا شر اس کو نقصان پہنچائے گا. اور سورۃ الناس میں بنیادی طور پر من الجنت والناس ہے, کہ جتنے شیاطین انسان کے اندر ہیں اور جتنے شیاطین جنات کے اندر ہیں, یا اللہ ان سب کے شر سے میں اپنی پناہ لیتا ہوں, کیونکہ شیطان بھی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور انسان کا نفس بھی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ اندر چھپا ہوا ہے, شیطان بھی نظروں سے چھپا ہوا ہے, اور انسانوں کے اندر بھی بعض انسان ایسے ہیں جو کہ انسان کو بہکاتے ہیں بھٹکاتے ہیں. اسی لیے بری صحبت سے بچنے کے لیے کہتے نہیں کہتے کہ برے لوگوں کے پاس نہ خود بیٹھو نہ اپنے بچوں کو بٹھاؤ, کیونکہ وہ شریر ہوتے ہیں, وہ شیطان ہوتے ہیں انسان کی شکل میں, اور وہ بھی انسانوں گمراہ کرتے ہیں, بیرا کرتے ہیں, بے دین کرتے ہیں. تو یہ شر ایسا ہے کہ اس کی تباہی دنیا میں بھی ہے اور اس کی بربادی آخرت میں بھی ہے, کیونکہ شیطان خدا نہ خواستہ کسی کو بہکا دے تو بھائی اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. یا کوئی انسان کسی انسان کو بہکا دے, جیسے بہکانے والے آج کتنے عیسائی مشینریاں کام کر رہی ہیں, کتنی غیر مسلم ایجنسیاں کام کر رہی ہیں, اور سب کیا کر رہی ہیں, مسلمانوں کو کافر بنا رہی ہیں, ان کی غربت ان کی افلاس اور ان کی کمزوری کو دیکھ کر پیسے پھینک پھینک کر اور ان کی سہولتیں دے دے کر ان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. یہ ہے جو انسانوں کے اندر شیاطین ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں بے راہ کرتے ہیں. تو ان کے بیران ہونے سے آدمی کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. لہذا جو شیاطین ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے, اور جو انسان میں شیاطین ہیں وہ بھی ظاہر میں بڑے اچھے لگتے ہیں, حقیقت میں وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں. اور ایک وہ نفس ہے جو ہمارے, یہ تین طاقتیں ہیں جو شر پسند ہیں اور شر پھیلانے والی ہیں. ان کے شر سے اللہ پاک نے سورۃ الناس میں پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے, اور اس لیے تعلیم دی ہے کہ بھائی تمہارے بس میں نہیں ہے ان کے شر سے بچنا, ہم سے کہو ہم تمہیں بچائیں گے. تو اللہ پاک نے اپنے فضل سے یہ دو صورتیں ہمیں آخر میں قرآن شریف کے اتار کر کے زندگی بھر کے لیے دنیا کی جتنی بھی شر کی چیزیں ان کے شر سے, اور جتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا شر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے, ان سے بچنے کے لیے تلقین فرمائی ہے. یہ جوڑ ہے وہی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا, اور یہ ایسی عظیم صورتیں ہیں کہ ان سے بڑھ کر پناہ مانگنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو اپنا دائمی معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا.